أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پھر میں ہدایت پا گیا ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی کی اس کتاب کا آخری چیپٹر یعنی حق کی جیت چیپٹر نمبر 30 اور پیج نمبر ہے 246 شی آڈیوز کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ جنوب ٹیونس کے کسی دیہات میں ایک شادی میں چند عورتیں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں کہ فلاں شخص کی بیوی جس کا یہ نام ہے وہ اور ان عورتوں کے بیچ میں ایک بیٹھی ہوئی بوڑھی عورت ان کی گفتگو سن رہی تھی کہ فلاں کے ساتھ فلاں کی لڑکی کی شادی ہو گئی تو اس کو بہت تعجب ہوا۔ عورتوں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ تم کو اس پر تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے دونوں کو دودھ پلایا ہے، وہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ بس پھر کیا تھا، عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں سے ذکر کیا اور جب مردوں نے تحقیق کی تو بات صحیح ثابت ہوئی۔ لڑکی کے والد نے بھی اعتراف کیا اور لڑکے کے والد نے بھی کہ اس بڑھیا نے دودھ پلایا ہے۔ پھر تو دونوں قبیلوں میں قیامت آ گئی اور وہ لاٹھی چلی کہ خدا کی پناہ، ہر ایک دوسرے پر الزام لگا رہا تھا کہ اس حادثے کا سبب دوسرا ہے اور اب ان پر قیامت آئے گی، خدا کا قہر نازل ہوگا۔ مشکل اور اس لیے بھی بڑھ گئی تھی کہ شادی کو 10 سال ہو چکے تھے اور 3 بچے بھی پیدا ہو چکے تھے۔ آخر ان کا کیا ہوگا، عورت تو سنتے ہی اپنے باپ کے گھر بھاگ گئی اور کھانا پینا چھوڑ دیا، خودکشی پر آمادہ ہو گئی کیونکہ وہ یہ صدمہ نہیں برداشت کر سکی کہ اس نے اپنے بھائی سے شادی کر لی اور اس سے بچے بھی پیدا ہو گئے اور اس کو ذرہ برابر خبر بھی نہ تھی۔ مار پیٹ میں دونوں طرف کے لوگ زخمی ہو گئے اور خدا خدا کر کے ایک شیخ قبیلے کے بیچ بچاؤ کرنے پر لڑائی ختم ہوئی اور اس شیخ نے دونوں کو نصیحت کی کہ اس سلسلے میں علماء سے رجوع کرو، ہو سکتا ہے وہ لوگ کوئی ایسا فتویٰ دے دیں جس سے مسئلے کا حل مل جائے۔ اب یہ لوگ آس پاس کے بڑے بڑے شہروں میں جا کر علماء سے سوال کرتے، لیکن جب بھی کسی عالم سے ملاقات کر کے پورا قصہ بتاتے تو وہ فوراً شادی کو حرام قرار دیتا اور میاں بیوی میں علیحدگی کرانے کا حکم دیتا کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ ایک غلام آزاد کرو، 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھو، اسی قسم کے دیگر فتاوا سے پالا پڑتا۔ ہوتے ہوتے یہ لوگ قفصہ بھی پہنچے، وہاں کے علماء نے بھی وہی جواب دیا کیونکہ مالکی فرقے کے یہاں ایک قطرہ دودھ پینے سے نشر حرمت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ امام مالک کا فتویٰ یہی ہے کیونکہ امام مالک دودھ کا قیاس شراب پر کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ اس کے زیادہ مقدار استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہو جاتا ہو تو اس چیز کی قلیل مقدار بھی حرام ہو جائے گی، لہٰذا ایک قطرہ دودھ بھی نشر حرمت کا سبب ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک شخص نے لوگوں کو تنہائی میں چپکے سے میرا پتہ بتایا اور کہا اس معاملے میں تم لوگ تیجانی سے سوال کرو، وہ ہر مذہب کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس نے علماء سے کئی مرتبہ بحث و مناظرہ کیا ہے اور ہر مرتبہ سب کو شکست دے دی۔ یہ باتیں مجھے شوہر نے اس وقت بتائیں جب میں ان لوگوں کو اپنے کتب خانے میں لے گیا اور انہوں نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک تفصیل کے ساتھ مجھے بتایا اور اس نے کہا مولانا میری بیوی خودکشی پر آمادہ ہے، میرے بچے آوارہ ہو رہے ہیں، میرے پاس اس قضیے کا کوئی حل نہیں ہے، لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا اور یہاں آ کر جب میں نے اتنی کتابیں دیکھیں تو خوش ہو گیا کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی کتابیں کہیں نہیں دیکھیں۔ میں نے پہلے تو قہوہ پیش کیا، پھر پوچھا کہ تمہاری بیوی نے کتنی مرتبہ اس عورت کا دودھ پیا تھا؟ اس نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میری بیوی نے 2 یا 3 مرتبہ دودھ پیا ہے اور اس کے باپ نے بھی یہی بتایا ہے کہ وہ دو تین مرتبہ اپنی بیٹی کو اس بڑھیا کے پاس دودھ پلانے کے لیے لے گیا تھا۔ اس پر میں نے کہا اگر یہ بات صحیح ہے تو شادی درست ہے۔ وہ بیچارہ دوڑ کر میرے قدموں پر گر پڑا، کبھی میرا سر چومتا، کبھی میرا ہاتھ چومتا اور کہتا جاتا خدا آپ کو نیکی عطا کرے، آپ نے میرے لیے سکون کا دروازہ کھول دیا، اور پھر جلدی سے اٹھ کر بھاگا، نہ مجھ سے سوال کیا اور نہ قہوہ ختم کیا اور نہ مجھ سے دلیل پوچھی، صرف جانے کے لیے اجازت دی تاکہ جلدی سے اپنی بیوی اور بچوں اور قبیلے والوں کو یہ خبر سنائے۔ لیکن وہ دوسرے دن 7 آدمیوں کو لے کر میرے پاس آیا اور سب کو میرے سامنے کرتے ہوئے ہر ایک کا تعارف کرانے لگا، یہ میرے والد ہیں، یہ میری زوجہ کے والد ہیں، یہ دیہات کے سردار ہیں، یہ امام جمعہ و جماعت ہیں، یہ دینی مرشد ہیں، یہ شیخ عشیرہ ہیں، یہ مدیر مدرسہ ہیں، یہ سب کے سب میرے پاس رضاعت کے مسئلے کے سلسلے میں آئے تھے کہ آپ نے اس کو کیوں کر حل فرمایا۔ मैं सबको कुतुब खाने में लेकर आया और मुझे उम्मीद थी कि ये सब मुझसे झगड़ा करेंगे। मैंने सबको कहवा पेश किया और मरहबा कहा। इन लोगों ने कहा, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि जब रजात को कुरान ने हराम किया है तो आपने कैसे इसको हलाल कर दिया। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो चीज़ें नसब से हराम होती हैं वो रजात से भी हराम हो जाती हैं, और इमाम मालिक ने भी हराम करार दिया है। मेरे बुज़ुर्ग आप 8 आदमी और मैं अकेला हूँ, अगर मैं सबसे बहस करूँ तो शायद सबको काने ना कर पाऊँ और सारा वक्त बहस व मनाजरे के नज़र हो जाए, इसलिए आप अपने में से एक को मुंतखब कर लें, वो मुझसे मनाजरा करे और आप सब हुक्म हो जाएं। आपका फ़ैसला दोनों को तस्लीम करना होगा। सब ने मेरी तजवीज़ को पसंद किया और मुर्शिद दीनी का इंतखाब इसलिए हुआ कि वो सबसे ज़्यादा इल्मो अकदर यानी कुदरत रखते हैं। मुर्शिद, जिस चीज़ को खुदा व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमाए हराम करार दिया है, आपने किस दलील से इसको हलाल करार दिया है। मैं, आउज़ु बिल्ला, भला मैं ऐसा कर सकता हूँ। किस्सा ये है कि खुदा ने रजात की आयत को मुजमिल उतारा है, इसकी तफसील नहीं बयान की है, बल्कि तफसील रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिए और उन्होंने कैफो कम के साथ मकसद को वाजे कर दिया है। मुर्शिद, इमाम मालिक एक कतरे से भी नशरो हुरमत के कायल हैं। मैं, जी हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इमाम मालिक तमाम मुसलमानों के लिए हुज्जत नहीं है, वरना आप दूसरे आइम्मा को क्या कहेंगे। मुर्शिद, खुदा इन तमाम आइम्मा से राज़ी और इनको भी राज़ी करी, ये सब के सब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कहते हैं। मैं, आप खुदा के सामने कौन सी हुज्जत पेश करेंगे इस बात पर कि इमाम मालिक की तकलीद करते हैं और इनकी राय नस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ होती है। उन्होंने हैरत से कहा, सुभान अल्लाह, मैं ये नहीं मान सकता कि इमाम मालिक जो इमाम दारुल हिजरा हैं वो नसूस नबविया की मुखालफत करते हैं। हाज़रीन को भी बहुत ताज्जुब हुआ था और उन्होंने मेरी इस जुर्रत को बहुत ही अजीब व गरीब समझा, क्योंकि मुझसे पहले किसी ने ऐसा रिमार्क इमाम मालिक पर नहीं किया था। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, क्या इमाम मालिक का शुमार सहाबा में होता है। मुर्शिद ने कहा, नहीं। मैंने कहा, इनका शुमार ताबईन में होता है। कहा, नहीं, बल्कि वो तबाउ ताबईन में से हैं। मैंने फिर कहा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम और इमाम मालिक में कौन ज़्यादा करीब है। मुर्शिद, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो खुलफाए राशिदीन में से हैं। हाज़रीन में से एक साहब बोले, सैयदना अली अलैहिस्सलाम करम अल्लाह वजहो बाबे मदीनतुल इल्म है। मैंने कहा, फिर आपने बाबे मदीनतुल इल्म को छोड़कर ऐसे शख्स की तकलीद क्यों की जो ना सहाबा में से है ना ताबईन में से है, बल्कि जिसकी विलादत फितने के बाद और लश्कर यजीद लानतुल्ला के ज़रिए मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराज होने के बाद हुई है। यजीद लानतुल्ला के लश्कर वालों ने जो कुछ करना था किया, बेहतरीन सहाबा को कत्ल कर दिया, हतके हुरमात इलाही की खुद साख्ता बिदत जारी करके सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदल दिया। अब आप खुद ही सोचिए, इन तमाम हालात के बाद इन आइमा से इंसान क्यों कर मुतमईन हो सकता है जो जालिम हुकूमत के मंजूर नज़र थे और हुकूमत की मर्जी के मुताबिक फतवा दिया करते थे। इतने में एक शख्स बोला, मैंने सुना है आप शिया हो गए और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। इतना सुनते ही इसके बगल में बैठे हुए आदमी ने इसको ऐसा घूंसा मारा जिससे इसको काफ़ी तकलीफ़ पहुंची और कहा, चुप हो जाओ, तुमको शर्म नहीं आती कि ऐसे फाजिल शख्स के बारे में ऐसी बात करते हो। मैंने बहुत से उलमा को देखा है, लेकिन अभी तक मैंने किसी आलिम के पास इतना बड़ा कुतुब खाना नहीं देखा। ये शख्स जो बात भी कह रहा है बहुत एतमाद व भरोसे और इत्मीनान से कह रहा है। मैंने फ़ौरन इसको जवाब दिया, जी हाँ ये सही है कि मैं शिया हूँ, लेकिन शिया हज़रत अली अलैहिस्सलाम की परस्तिश नहीं करते, बल्कि वो इमाम मालिक के एवज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तकलीद करते हैं, जिनको आप लोग भी बाबे मदीनतुल इल्म कहते हैं। मुर्शिद, क्या हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक औरत से दो बच्चों की रजात के बाद दोनों की आपस में शादी को हलाल कहते हैं। मैं, नहीं ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन वो फरमाते हैं जब रजात 15 मरतबा हो और बच्चा हर मरतबा सैर होकर पिए اور 15 مرتبہ متواتر پیے، درمیان میں دوسری عورت کا دودھ نہ پیے تو حرام ہے، یا پھر اتنا دودھ پیے کہ اس سے گوشت پوست اگائیں۔ اتنا کہتے ہی زوجہ کے باپ کا چہرہ کھل اٹھا اور اس نے فوراً کہا، الحمدللہ میری بیٹی نے تو صرف 2 یا 3 مرتبہ دودھ پیا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کے اس قول سے ہم اس ہلاکت سے بچ سکتے ہیں۔ ان کا قول ہمارے لیے رحمت ہے، ہم تو مایوس ہو چکے تھے۔ مرشد، اس پر دلیل پیش کیجئے تاکہ ہم مطمئن ہو سکیں۔ میں نے السید الخوی کی منہاج الصالحین پیش کر دی، اس نے خود باب رضات سب کو پڑھ کر سنایا۔ وہ لوگ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، خصوصاً شوہر تو بہت ہی خوش تھا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ شاید میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہ ہو جو ان کو مطمئن کر سکے۔ ان لوگوں نے مجھ سے آیتن کتاب مانگی تاکہ دیہات والوں کے سامنے بطور حجت پیش کر سکیں۔ میں نے کتاب دے دیا اور وہ لوگ مجھ سے رخصت ہو کر دعا دیتے ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے چلے گئے۔ میرے گھر سے نکلتے ہی میرا ایک دشمن ان لوگوں سے ملا اور ان لوگوں کو لے کر بعض علماء سو کے پاس چلا گیا۔ بس پھر کیا تھا، سبوں نے ان لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا کہ میں اسرائیل کا ایجنٹ ہوں اور منہاج الصالحین گمراہ کن کتاب ہے، اہل عراق سب اہل کفر و نفاق ہیں، شیعہ مجوسی ہیں، یہ لوگ بہنوں سے نکاح جائز سمجھتے ہیں، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جو میں نے نکاح کو جائز قرار دے دیا ہے۔ اسی قسم کو پروپیگنڈے کرنے لگے اور ان لوگوں کو اتنا ڈرایا کہ وہ پھر پلٹ گئے اور مطمئن ہو جانے کے بعد منقلب ہو گئے اور شوہر کو مجبور کیا کہ قفصہ کی ابتدائی عدالت کے محکمہ طلاق میں اس قضیہ کو پیش کرے۔ پھر رئیس محکمہ نے کہا، آپ لوگ دارالسلطنت جائیں اور مفتی الجمہوریہ سے ملیں تاکہ وہ مسئلے کا حل تلاش کریں۔ چنانچہ شوہر ٹیونس گیا اور ایک ماہ وہاں قیام پذیر رہا، تب مفتی صاحب سے ملاقات ہو پائی اور شروع سے لے کر آخر تک اس نے پورا قصہ مفتی صاحب کو سنا ڈالا۔ مفتی صاحب نے پوچھا، کون سے علماء ہیں جنہوں نے اس شادی کو حلال بتایا ہے اور صحیح کہا ہے؟ شوہر نے کہا، سبھی نے حرام بتایا ہے، صرف ایک شخص تیجانی سماوی ہے جو حلال کہتا ہے۔ مفتی صاحب نے میرا نام لکھ لیا اور شوہر سے کہا، تم واپس جاؤ، میں عنقریب قفصہ کے رئیس محکمہ کو خط لکھوں گا۔ پھر مفتی الجمہوریہ کا خط آیا اور شوہر کے وکیل کو مطلع کیا گیا۔ اس وکیل نے شوہر کو مطلع کر دیا کہ مفتی جمہوریہ نے اس شادی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ سارا قصہ مجھ سے شوہر نے آ کر بتایا، جو بہت کمزور ہو چکا تھا، تھکن کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر تھے۔ اس نے مجھ سے بہت معذرت کی کہ میری وجہ سے آپ کو بڑی پریشانی ہوئی۔ میں نے اس کے جذبات کو سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ مفتی جمہوریہ نے اس عقد کو کیوں کر باطل کر دیا۔ میں نے شوہر سے کہا، تم مجھے وہ خط لا کر دو جو مفتی جمہوریہ نے محکمے کو لکھا ہے، تاکہ میں ٹیونس کے اخباروں میں اس کو شائع کراؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ مفتی الجمہوریہ اسلامی مذاہب سے ناواقف ہے اور رضاعت کے بارے میں علماء کا کیا فقہی اختلاف ہے، اس کو وہ نہیں جانتا۔ لیکن شوہر نے کہا، مجھے تو پورے حالات ہی نہیں معلوم ہو سکتے، خط کا لانا تو بہت دشوار ہے، یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد رئیس محکمے کا ایک حکم میرے پاس آیا کہ تم وہ کتابیں اور دلیلیں لے کر میرے پاس حاضر ہو اور ثابت کرو کہ شادی کیوں باطل نہیں ہے۔ میں نے پہلے سے چند مدارک جمع کر رکھے تھے اور ہر کتاب میں رضاعت کی بحث کے اندر ایک نشانی رکھ دی تھی تاکہ حوالے میں آسانی ہو۔ چنانچہ میں تاریخ معین پر ٹھیک وقت پر عدالت پہنچ گیا۔ کاتب الرئیس نے میرا استقبال کیا اور مجھے رئیس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ دفتن میں نے وہاں محکمہ ابتدائیہ کے رئیس، محکمہ نائیہ کے رئیس، جمہوریہ کے وکیل کو دیکھا اور ان کے ساتھ 3 اور ارکان کو دیکھا۔ سب کے سب قضاوت کے مخصوص لباس میں تھے، معلوم یہ ہو رہا تھا جیسے یہ لوگ کسی قانونی جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہوں۔ اور پھر میری نظر کمرے کے آخر میں پڑی تو دیکھا ایک گوشے میں شوہر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پہنچتے ہی سب پر سلام کیا، سبھی میری طرف بڑی ترچھی نظروں سے دیکھ رہے تھے، بلکہ حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ جب میں بیٹھ گیا تو رئیس نے بڑے سخت لہجے میں مجھ سے کہا، کیا تم ہی تیجانی سماوی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ رئیس، کیا تم ہی نے اس شادی کے مسئلے میں جواز کا فتویٰ دیا ہے؟ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن ائمہ نے اور علماء مسلمین نے اس شادی کی حلیت و صحت کا فتویٰ دیا ہے۔ رئیس، اسی لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے اور آپ اس وقت ملزم ہیں۔ اگر آپ نے اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت نہ کیا تو ہم آپ کو قید کر دیں گے اور آپ یہاں سے سیدھے قید خانے جائیں گے۔ اس وقت میں سمجھا کہ سر دست تو میں ملزم کے کٹہرے میں ہوں۔ اس وجہ سے نہیں کہ میں نے اس قضیے میں فتویٰ دیا ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ بعض علماء سو نے ان حکام سے چغل خوری کی تھی کہ میں صاحب فتنہ ہوں، صحابہ کو گالیاں دیتا ہوں، شیعت کی ترویج کرتا ہوں۔ رئیس محکمہ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر دو گواہ اس کے خلاف پیش کر دوں تو میں اس کو جیل میں سڑا دوں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اخوان المسلمین والوں نے اس فتوے کو حضرت عثمان کا کرتا بنا لیا تھا اور ہر خاص و عام تک یہ خبر پہنچا دی تھی کہ میں بھائی بہن کے نکاح کو جائز سمجھتا ہوں، اور شیعوں کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ باتیں مجھے پہلے سے معلوم تھی، لیکن جب رئیس محکمے نے مجھے قید کی دھمکی دی تو مجھے یقین ہو گیا، اور اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ میں چیلنج کر کے بہادری کے ساتھ اپنا دفاع کروں۔ میں چنانچہ میں نے کہا، کیا میں بغیر کسی خوف کے صراحت کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں رئیس؟ ہاں تم گفتگو کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارا کوئی وکیل نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے کو بعنوان مفتی نہیں پیش کیا ہے۔ لڑکی کا یہ شوہر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہی شخص میرے پاس آیا، میرے دروازے کو کھٹکھٹایا، مجھ سے سوال کیا، اس لیے میرا فریضہ تھا جو میں جانتا ہوں اس کو بتا دوں۔ میں نے اس سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ کتنی مرتبہ دودھ پیا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بیوی نے صرف 2-3 مرتبہ دودھ پیا ہے۔ تب میں نے اس کو اسلام کا مسئلہ بتا دیا۔ رئیس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسلام کو جانتے ہیں اور ہم لوگ جاہل ہیں۔ میں استغفر اللہ، میرا یہ مطلب نہیں ہے، چونکہ یہاں کا ہر شخص امام مالک کا فتویٰ جانتا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں، اور میں نے چونکہ تمام مذاہب کو کھنگالا ہے اس لیے اس مشکل کا حل مجھے مل گیا۔ رئیس آپ کو حل کہاں سے ملا؟ میں جناب عالی، ہر چیز سے پہلے کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں رئیس؟ ہاں جو جی چاہے پوچھو۔ میں مذاہب اسلامیہ کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ رئیس سب کے سب صحیح ہیں اور سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسک کرتے ہیں، ان کے اختلاف میں بھی رحمت ہے۔ میں تو پھر آپ اس بیچارے پر رحم کیجئے، شوہر کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا یہ اپنے بیوی بچوں سے جدا ہے اور بعض اسلامی مذہب میں اس کا حل موجود ہے۔ رئیس غصے سے دلیل پیش کرو، ہم نے تم کو اپنا دفاع کرنے کی اجازت دی تھی تو تم دوسروں کی وکالت کرنے لگے۔ میں نے اپنے بیگ سے سید خوئی کی منہاج الصالحین نکالی اور کہا، یہ مذہب اہل بیت علیہ السلام ہے اور اس میں قطعی دلیل موجود ہے۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کو چھوڑو، نہ ہم اس کو جانتے ہیں نہ ہم اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ مجھے تو پہلے ہی اس کی توقع تھی، اس لیے اہل سنت کے مداری کو مصادر بھی لے کر آیا تھا اور اپنی استعداد کے مطابق اس کی ترتیب بھی دی تھی۔ پہلے درجے میں بخاری کو رکھا تھا، پھر صحیح مسلم، اس کے بعد محمود شلتوت کی کتاب الفتاوی، اور پھر ابن رشد کی ہدایت المجتہد و نہایہ القصہ رکھی تھی۔ تفسیر میں ابن جوزی کی آزاد المصیر فی العلم التفسیر اور دیگر اہل سنت کے مصادر رکھے تھے۔ جب رئیس نے السید خوئی کی کتاب دیکھنے سے انکار کر دیا تو میں نے پوچھا، آپ کس کتاب پر بھروسہ کریں گے؟ رئیس بخاری۔ میں نے بخاری نکال کر معین صفحے کو کھول کر کہا، لیجئے بسم اللہ پڑھیے۔ رئیس نہیں نہیں تم ہی پڑھو۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، فلاں نے فلاں سے اور انہوں نے مول مومنین عائشہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا لیکن 5 رضعات یا اس سے زیادہ پر نشر حرمت کیا تھا۔ رئیس نے مجھ سے کتاب لے کر خود پڑھا، پھر اپنے پہلو میں بیٹھے وکیل جمہوریہ کو دیا، اس نے پڑھ کر اپنے بعد والے کو دیا۔ اتنی دیر میں میں صحیح مسلم نکال چکا تھا اور اسی حدیث کو اس میں بھی دکھایا۔ اس کے بعد شیخ اظہر کی کتاب الفتاوی کھولی اور انہوں نے مسئلہ رضاعت میں آئمہ کے اختلافات کا ذکر کیا ہے کہ بعض علماء کا نظریہ ہے کہ 15 مرتبہ پینے سے نشر حرمت ہوتی ہے اور بعض نے کہا ہے 7 مرتبہ سے نشر حرمت ہو جاتی ہے، بعض نے 5 سے اوپر کہا، اس وائے امام مالک کے جنہوں نے نس کی مخالفت کی ہے اور ایک قطرے کو بھی ناشر حرمت مانا ہے۔ اس کے بعد شیخ شلتوت فرماتے ہیں، میں بیچ والے قول کو مانتا ہوں، یعنی 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ پیے۔ جب رئیس محکمہ ان تمام اقوال پر مطلع ہوا تو بولا، بس یہ کافی ہے۔ اس کے بعد شوہر سے کہا، تم ابھی جاؤ اور اپنی بیوی کے والد کو لاؤ تاکہ وہ میرے سامنے گواہی دے کے اس نے دو یا تین مرتبہ ہی پیا ہے، اور ہو سکتا ہے تم آج ہی اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ بیچارہ شوہر تو خوشی کے مارے اڑا جا رہا تھا۔ وکیل جمہوریہ اور باقی ارکان نے اپنے اپنے مشاغل کا حوالہ دے کر معذرت چاہتے ہوئے جانے کی اجازت مانگی، اور رئیس نے سب کو اجازت دے دی۔ پھر جب تنہائی ہوئی تو میری طرف معذرت چاہتے ہوئے متوجہ ہوا اور کہنے لگا، استاد مجھے معاف کر دو، لوگوں نے آپ کے بارے میں مجھے غلطی میں مبتلا کر دیا تھا اور آپ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کہی تھیں۔ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ سب آپ سے حسد کرتے ہیں اور وہ لوگ مغرض ہیں، شرپسند ہیں۔ خوشی کے مارے میرا دل اڑنے لگا کہ اتنی جلدی اتنی بڑی تبدیلی۔ میں نے کہا، شکر خدا ہے کہ اس نے میری کامیابی آپ کے ہاتھوں میں معین کی۔ رئیس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا کتب خانہ ہے، کیا اس میں دمیری کی حیات الحیوان الکبریٰ موجود ہے؟ میں، جی ہاں موجود ہے رئیس۔ کیا آپ مجھے چند دنوں کے لیے بطور رعایت اس کو دے سکتے ہیں؟ میں، 2 سال سے اس کتاب کی تلاش میں ہوں۔ میں، جی ہاں آپ جب چاہیں میں پیش کر دوں۔ رئیس، کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ کبھی میں آپ کے مکتبے میں آ کر آپ سے گفتگو کر سکوں اور استفادہ کر سکوں؟ میں، استغفر اللہ، میں آپ سے استفادہ کروں گا، آپ از روئے سن و قدر و منزلت مجھ سے کہیں بلند ہیں۔ میرے پاس ہفتے میں 4 دن فرصت ہی فرصت ہے، میں آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر کام کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ہفتے میں شنبے کے دن اجتماع طے پایا، کیونکہ اس دن رئیس کے پاس محکمے کے جلسے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد مجھ سے کہا کہ میرے پاس بخاری مسلم کتاب الفتاوی چھوڑ جائیے تاکہ میں عین عبارت نقل کر سکوں۔ اس کے بعد بذات خود مجھے اپنے دفتر کے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے، اور میں خدا کی اس دی ہوئی کامیابی پر اس کی حمد کرتا ہوا چلا۔ حالانکہ جب میں داخل ہوا تھا تو خوفزدہ تھا، مجھے جیل کی دھمکی دی گئی تھی، اور جب نکلا ہوں تو رئیس محکمہ میرا جگری دوست بن چکا تھا، میرا احترام کرنے لگا تھا، میرے ساتھ نشست و برخاست کرنا چاہتا تھا تاکہ مجھ سے استفادہ کرے۔ یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے رستے پر چلنے کی برکت ہے۔ جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہوا وہ کبھی ناکامیاب نہیں ہوا، اور جس نے ان کی پناہ حاصل کرنی چاہی وہ مامون ہو گیا۔ لڑکی کے شوہر نے اپنے دیہات میں پورا قصہ نقل کر دیا، اور پھر تو آس پاس کے تمام دیہاتوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر گئی اور قصہ شادی کے جواز پر تمام ہوا، اور لوگ میرے بارے میں کہنے لگے کہ شخص سب سے بڑا عالم ہے، حتیٰ مفتی الجمہوریہ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ پھر ایک دن شوہر ایک لمبی سی کارڈ لے کر میرے گھر آیا، اور مجھے اور میرے اہل و عیال سب کو اپنے دیہات چلنے کی دعوت دی کہ اہل قریہ آپ کی آمد کے منتظر ہیں اور استقبال کے لیے تیار ہیں، اور خوشی منانے کے لیے 3 بچھڑے کاٹیں گے۔ لیکن قفصہ میں اپنی مشغولیت کی وجہ سے میں نے معذرت کر لی اور کہا، پھر کبھی انشاءاللہ آؤں گا۔ رئیس محکمہ نے بھی اپنے دوستوں سے پورا قصہ نقل کیا، اور یہ بات مشہور ہو گئی، اور خدا نے مکاروں کی مکاری ختم کر دی۔ پھر بعض لوگ معذرت کے لیے آئے، کچھ لوگ ان میں سے شیعہ ہو گئے۔ یہ تو خدا کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ عظیم فضل والا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔